لکل جعلنا منکم شرعۃ و منہاجا، ہر ایک کے لیے ہم نے راہ عمل متعین کی. یعنی انڈائریکٹلی اس میں وہ میسج ملتا ہے کہ ہر دور کے اعتبار سے کیا کیا جائے، روح وہی رکھی جائے، حکم اللہ ہی کا ہو. لیکن اب مثلاً آپ دیکھیں کہ جب قرآن اترا تھا اس وقت موٹریں گاڑیاں نہیں تھیں، نہ اس کے ایکسیڈنٹس تھے، اور نہ ہی اس طرح کا کوئی قتل کا جیسے روڈ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. اب اس میں آپ دیکھیں کہ جب ایک ڈرائیور کی غفلت سے ہوتا ہے یا بعض اوقات ٹیک اوور کرتے ہوئے ہوتا ہے اور کوئی جان ماری جاتی، اب اس کو آپ کس میں لیں گے؟ قتل عمد میں لیں گے یا قتل خطا میں لیں گے یا شبہ عمد میں لیں گے؟ تو احکام بدل جائیں گے نا، بہت سی چیزوں میں آپ کو نئے سرے سے سوچنا پڑے گا. اور اگر آپ اس سوچنے کی غور و فکر کی گنجائش نہیں نکالیں گے تو آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے. اس دور میں ہم مسلمانوں کے زوال کی ایک بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے دین کی روح کو لینے کی بجائے صرف ڈھانچے کو لیا اور اپنی مرضی کا ڈھانچہ بنا کے اس پر ریجیڈیٹی اختیار کی اور اس سے قدم ادھر ادھر ہونے کو کفر قرار دیا. اور آپ دیکھیں کہ یہ ظاہریت کے نام پہ جو دین میں جھگڑے ہیں نا اس وقت، یہ جو اختلافات اور جھگڑے، یہ اس وجہ سے ہیں کہ لوگوں کو اصل حقیقت سے بے خبر کر دیا گیا ہے اور دین صرف چند ظاہری شکلوں کا نام رکھ دیا گیا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا اور کوئی جھگڑے نہ ہوتے لوگوں میں. ولیکن، لیکن اس نے یہ کیوں کیا؟ لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ تمہاری آزمائش کرے. کس میں؟ فِي مَا آتَاكُمْ، اس میں جو اس نے تم کو دیا. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، بس جلدی کرو نیکیوں میں. یہ ہے اصل اسپرٹ، سبقت کرو. کس میں؟ نیکیوں میں. إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، اللہ کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، پلٹنا ہے. جمیعاً، سب کے سب کا، سب کو اللہ کے پاس واپس آنا ہے. اللہ کے ہاں جواب دہی کی فکر کرو، اور ظواہر میں الجھ کر روح کو، اسپرٹ کو اگنور مت کرو. فاستبقوا الخیرات فینبئکم، پس وہ تم کو بتائے گا. بما کنتم فیہ تختلفون، کس چیز کے بارے میں؟ ان معاملات کی حقیقت کے بارے میں جن میں تم اختلاف کرتے رہے. یعنی جو اختلاف انسانوں نے اپنے جمود، تعصب، ہٹ دھرمی اور اپنی ذہنی اپروچ سے خود پیدا کر لیے، ان کا فیصلہ نہ کسی مجلس مناظرہ میں ہو سکتا ہے، نہ کسی میدان جنگ میں ہو سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ خود فیصلہ کرے گا. اب دیکھیں نا کہ اس وقت دین کے نام پر جو اختلافات لوگوں کی جان لے رہے ہیں، وہ اختلافات کون ختم کرے گا؟ بس اللہ ہی. اور اس وقت اللہ تعالیٰ بتا دے گا کہ تم کن جھگڑوں میں عمر کھپا کے آئے، ان کے پیچھے نیت کیا تھی، حق تک پہنچنا یا پھر اپنی خواہشات کی تکمیل، اپنے مفادات کی حفاظت. کیونکہ بہت سے جھگڑے صرف اپنے مفادات کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں دراصل، اور نام ان کو دین کا دے دیا جاتا ہے. وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ، اور یہ کہ فیصلہ کرو ان کے درمیان. بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، ساتھ اس کے جو اللہ نے اتارا. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو. وَاحْذَرْهُمْ، اور ہوشیار رہو ان سے. اَن يَفْتِنُوكَ، کہ کہیں فتنے میں نہ ڈال دیں آپ کو. ام بعد ما انزل اللہ، اس چیز کے بارے میں جو اللہ نے آپ کی طرف اتاری، اس سے نہ پھیر دیں. اصل بات یہ ہے کہ یہود نے جو ایک خود ساختہ ایڈیشن دین کا بنا رکھا تھا، ان کی ساری عقیدتیں اسی سے وابستہ تھیں، سارے مفادات بھی، اس لیے وہ سچے دین کو مان نہ سکتے تھے. لہذا انہوں نے حل کیا نکالا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پریشان کریں، اتنا کنفیوز کریں کہ آپ ان کی بات مان جائیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ نہیں، ان کی بات نہیں ماننی، فیصلہ آپ کو اسی کے مطابق کرنا ہے جو اللہ نے آپ کی طرف اتارا ہے، ان کی مرضی پہ نہیں چلنا. لیکن ان سے محتاط بھی رہنا ہے، ان سے بچ کر رہنا ہے کہ کہیں یہ آپ کو اصل دین سے نہ پھیر لے جائیں، اصل روح سے غافل نہ کر دیں۔ آپ دیکھیں کہ آج کل بھی یہود و نصارہ کی یہ کوششیں جاری ہیں کہ مسلمانوں کے اندر دین کے بارے میں اتنی غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے مسلمان اپنے دین سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ فرمایا وحذرہم، ان سے ہوشیار رہو، بچ کے رہو کہ تمہیں اصل دین سے نہ پھیر دیں۔ آپ دیکھیں اس وقت دنیا میں جو جنگ ہے وہ ہتھیاروں کی کم اور افکار کی زیادہ ہے، نظریات کا ٹکراؤ زیادہ ہے، انٹلیکچوئل انویژن جس کو بولتے ہیں آپ، کہ آپ بظاہر مسلمان بھی ہو، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہیں، نہ آپ کا حلیہ مسلمانوں والا ہو، نہ آپ کی زبان کا انداز، نہ آپ کی سوچ، وہ جسے کوکونٹ پرسنالٹی کہا جاتا ہے نا، پتہ ہے کون سی ہے؟ کوکونٹ پرسنالٹی وہ ہوتی ہے جو اندر سے گوری اور باہر سے براؤن، جی اندر سے سوچ، تھنکنگ، ہر چیز گوروں والی، لیکن بظاہر نام، رنگ ہمارا اور شکل و صورت، وہ کہنے کو مسلمان یا جو کچھ بھی ہم اپنے آپ کو کہیں۔ اس وقت ہمارا ڈھانچہ مسلمان والا ہے، لیکن اندر سے ہم اپنے سے زیادہ غیروں کے وفادار ہیں، پوری طرح مروبیت ہے، ہر چیز ان کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کی نگاہ سے سوچتے ہیں، ان کے ذہن سے سوچتے ہیں، خود اپنے دین کے بارے میں احساس کمتری کا شکار، خود اپنے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، خود اپنی ویلیوز کو برا بھلا کہتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے نا کہ جس مٹی نے ہم کو جنم دیا اسی کے غدار ہیں ہم، اسی سے بھاگنا چاہتے ہیں، اسی کو برا بھلا کہتے ہیں۔ یہ ایک ماں کا خط ہے، کل انہوں نے مجھے دیا، میں نام نہیں لوں گی لہٰذا آپ کو نہیں پتا چلے گا کہ کس کا قصہ ہے، لیکن ایک ماں نے ایک فریاد کی اور مجھے اس آیت سے یہ یاد آ گیا اچانک۔ یہ لکھتی ہیں کہ السلام علیکم، میں ایک مجبور اور لاچار ماں کی حیثیت سے آپ کی مدد اور دعا کی متمنی ہوں۔ میرا بیٹا اعلیٰ تعلیم کی غرض سے امریکہ گیا، وہیں کا ہو کر رہ گیا، کمپیوٹر اور انجینئرنگ میں ایک یونیورسٹی جس کا نام نہیں لوں گی، اس سے ڈاکٹریٹ کرنے کے بعد وہاں تیل نکالنے کی جرمن کمپنی میں اعلیٰ عہدے پر مامور ہے۔ ڈاکٹریٹ میں اس کا استاد ایک جیو تھا، لہذا ڈگری کے ساتھ امریکن عیسائی لڑکی سے کورٹ میرج بھی کر لی۔ اس کی قابلیت کے متعلق این ای ڈی میں آج تک اس کا ذکر طلبہ سے کرتے ہیں، یعنی بطور مثال استاد اس کو پیش کرتے ہیں۔ ابھی ایم ایس کر رہا تھا کہ اس نے وہاں زمین کی تہ سے تیل معلوم کرنے کا پرزہ ایجاد کیا۔ اس کا ڈسپلے اس نے ناسا کے 20,000 ورکرز کے سامنے کیا اور وہاں اخباروں میں تصویر پاکستان کے حوالے سے چھپی، لیکن افسوس کے ڈگری کے ساتھ ایک خاتون جو اس کی زندگی میں آئی، وہ ابھی تک نہ مسلمان ہوئی، نہ بچے مسلمان، بیٹے کی جدائی اور اس کی اس حرکت کی وجہ سے میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہے، بے حد دعائیں کرتی ہوں۔ سورت یاسین، سورت یوسف کی تلاوت صبح شام، اس کے علاوہ اللہ کی تسبیح، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حیو، یا قیوم بھی پڑھتی ہوں۔ آپ سے مؤدبانہ استدعا کہ آپ نماز میں میرے جگر گوشے کے لیے دعا کریں کہ اللہ میرے مسلمان بیٹے کو مسلمان کر دے، اس کو یہودیوں اور عیسائیوں کے نرغے سے نکال کر، اس دلدل سے نکال کے یہاں بھیج دے کہ وہ اپنے ملک اور اپنے دین کی خدمت کر سکے۔ یہ ایک واقعہ نہیں، بہت سے واقعات ہیں کہ ہمارے بے شمار ایسے ہی ذہین افراد جو اعلیٰ درجے کے ذہین ہیں، وہ اپنی ساری صلاحیتیں صرف دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے، تھوڑا میں اس لیے کہوں گی چاہے وہ ہزاروں ڈالر ہوں، تھوڑا اس لیے کہوں گی کہ دنیا کا بہت بھی بہت تھوڑا ہے، ساری دنیا بھی مل جائے تو وہ تھوڑی، ان چیزوں کی خاطر نہ اپنی ملت کے لیے ہم کچھ سوچتے ہیں اور نہ ہی اپنے ان علاقوں کے لیے جنہیں ہم نے اسلام کے نام پر لیا، نہ ان کو اس سے کوئی فائدہ ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ تو آپ بہت ہی تعصب کی باتیں کر رہی ہیں، انسان کو جہاں سیٹسفیکشن ہو، یہاں آتے ہیں تو سسٹم خراب ہے، لوگ خراب ہیں، کام نہیں کرنے دیتے، بہت سے بہانے ہم سب کرتے ہیں، لیکن ایک حقیقت ہے کہ اس وقت ہم مسلمانوں کے اندر اعتماد نہیں، نہ اپنی ذات پہ، نہ اپنے دین پہ، نہ اپنے رب پہ، نہ اپنے قوم و ملت اور ملک پہ، کسی بھی چیز پر. اور ہم اپنی ساری قوتوں، توانائیوں، صلاحیتوں کے ساتھ دنیا کے تھوڑے سے آرام اور فائدوں کی خاطر اپنے آپ کو ایک طرح سے سرنڈر کیے ہوئے ہیں، بیچے ہوئے ہیں دوسری قوتوں کے ہاتھوں. اور جب بھی اسلام کا نام آتا ہے، اچھا یہ مسلمان جن کے ملکوں میں سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، اچھا وہ مسلمان جن کے ملکوں میں پینے کا پانی نہیں ملتا، جن کے اندر کوئی ہیومن رائٹس نہیں ہے، اور معلوم نہیں کیا کچھ. بات یہ ہے کہ جو ہمارا کام کرنے والا طبقہ ہے، جو ذہین افراد ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ سب تو اپنے ہی دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، اپنے ہی دین سے بیزار ہیں، اپنے ہی ملک کو گالیاں دے رہے ہیں، اور اپنے ہی ہر چیز کو چھوڑے ہوئے ہیں. پھر حالات کون بدلے گا؟ ہم سب اگر صرف کریٹیسائز کرنے والے ہوں، یہ ملک ایسا خراب، یہ لوگ ایسے خراب، یہ خراب، وہ خراب، مولوی خراب، سیاستدان خراب، فلاں کرپٹ، فلاں کرپٹ، تو کیا اس ساری تنقید سے کوئی اصلاح ہو سکتی ہے؟ کوئی حالات بدل سکتے ہیں؟ صرف بیٹھ کے تنقیدیں کرنے سے تو کچھ بھی نہیں بدلے گا. ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی اصلاح میں ہم نے کیا رول پلے کیا ہے، ہم نے کیا حصہ ڈالا ہے، ہم نے کیا اصلاح کی ہے، ہم نے ان غریبوں کے لیے کیا کام کیا ہے، جو کچھ ہے ہمارے پاس اس سے کتنا فائدہ پہنچایا ہے اپنے دین کو، اپنے بہن بھائیوں کو. بہن بھائیوں سے مراد صرف ایک کلوز فیملی نہیں، ساری امت مسلمہ بہن بھائی ہے. انما المؤمنون اخوہ. تو ہم سب کو سنجیدگی سے سوچنا ہے، اور کوئی بھی قوم ترقی نہیں کر سکتی قربانیوں کے بغیر. جب تک ہم روکھی سوکھی نہ کھائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پہ پتھر باندھے تھے نا وہ جنگوں میں، آج کی جنگیں انٹلیکچوئل انویژن ہے. وہ مثالیں ہمارے لیے آج بھی ہیں. جب تک اسی طرح کے پتھر نہیں باندھے جائیں گے پیٹ پر کسی بڑے مقصد کے لیے، اس وقت تک حال نہیں بدلتا. اللہ کسی قوم کا حال نہیں بدلتا جب تک کہ کوئی قوم اپنے آپ کو نہ بدلے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ آپ اس کتاب کے مطابق فیصلے کریں. فیصلے سے مراد پھر صرف یاد رکھیے، صرف عدالتی فیصلے نہیں ہیں. فیصلوں سے مراد کیا ہے؟ زندگی بھر کے فیصلے، سب طور طریقے. اور کیا نہ کرے؟ ولا تتبع اہواہم، ان کی یعنی غیر مسلموں کی خواہشات کی، ان کے مقاصد کی پیروی نہ کرے. واحذرہم، اور ہوشیار رہیں، محتاط رہیں، بی کیئرفل کہ یہ لوگ تم کو فتنے میں ڈال کر اس ہدایت سے ذرہ برابر منحرف نہ کرنے پائیں. تم اپنے دین سے نہ پھرو، اپنی روایات سے، اپنے طریقوں سے، ان احکامات سے جو اللہ نے تمہاری طرف نازل کیے. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر یہ اس سے منہ موڑے، فَعْلَمْ، تو جان لو، انما یرید اللہ، کہ اللہ چاہتا ہے، اَن يُصِيبَهُمْ بِبَعْدِ ذُنُوبِهِمْ، اللہ ان کے بعض گناہوں کی پاداش میں ان کو مبتلائے مصیبت کرے. یعنی اگر یہ بات نہ مانے تو پھر اللہ تعالی نے کیا فیصلہ کیا؟ کہ ایسے لوگوں کو ان کے کیے کی بدولت مصیبت میں مبتلا کیا جائے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اللہ کا شکوہ ہے بندوں سے کہ بے شک لوگوں کی اکثریت فاسق ہے، نافرمان ہے، کیونکہ وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں. اس لیے دین میں خود ساختہ تفسیریں کر کے، خود ساختہ باتیں نکال کر اصل دین کو چھوڑ دیتے ہیں. اب دیکھیں نا کہ جو کام ہمیں، جو دنیا کی عیش و عشرت جب ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے کس طرح ٹوسٹ کر لیتے ہیں نا دین کے احکامات کو. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُکْمًا أَفَحُكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، کیا یہ سب جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُکْمًا، اللہ سے بڑھ کر فیصلے میں کون اچھا ہے؟ اللہ کے فیصلوں سے اچھے کس کے فیصلے ہیں؟ کیا یہ اللہ کا دین چھوڑ کر جاہلیت کے طریقے اختیار کریں گے؟ وَمَن نَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُکْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے اللہ سے بڑھ کر کسی کا فیصلہ اچھا نہیں ہو سکتا جو اللہ کی ذات پر، اللہ کے دین پر، اللہ کی تعلیم پر یقین رکھتے ہیں، وہ ہمیشہ اللہ ہی کے فیصلوں کو پورے اعتماد سے مانیں گے۔ جاہلیت کا لفظ اسلام کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے۔ اسلام کا طریقہ سراسر علم کا طریقہ ہے، اس کے برعکس ہر وہ طریقہ جو اسلام کے خلاف ہے وہ جاہلیت کا طریقہ ہے، جہالت ہے، لا علمی ہے، کیونکہ اسلام اللہ کے علم پر مبنی۔ آپ کو یاد ہے نا، پیچھے بھی کچھ دن پہلے آپ نے آیت پڑھی تھی کہ اللہ نے اس قرآن کو اپنے علم کے ساتھ اتارا ہے، تو اللہ کے فیصلے، اللہ کا دین علم پر مبنی ہے، حقیقت پر مبنی ہے، اور اللہ کے دین کے مقابل کوئی چیز خواہ وہ بظاہر کتنی فائدہ مند کیوں نہ، اس کی بنیاد جاہلیت پر ہے، جہالت پر ہے۔ حدیث میں آتا ہے ابغض الناس الی اللہ عز و جل ثلاثۃ، سب سے زیادہ ناپسندیدہ لوگ اللہ سبحانہ وتعالی کے نزدیک کون ہے؟ تین۔ نمبر ایک، مبتغ فی الاسلام سنت الجاہلیہ، اسلام میں جاہلیت کے طریقے کو چاہنے والا، ہو مسلمان لیکن طور طریقے کون؟ جاہلیت کے، اسلام کے اپوزٹ۔ اب دیکھیں کہ قرآن پاک میں عورت کی زیب و زینت کی نمائش کو جاہلیت کا طریقہ قرار دیا گیا، ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ ماڈرنزم، ماڈرن ہونا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولا، کہ اپنی زیب و زینت کی نمائش نہ کریں جیسے دور جاہلیت میں عورتیں کرتی تھی، اسے جاہلیت کا طریقہ کہا گیا۔ ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولا، وہ پہلے والی جاہلیت، ہم مسلمان ہوتے ہوئے کون کون سے جاہلیت کے طریقوں پر عمل پیرا ہیں، اس پر کچھ چیزیں آپ سوچ کر آئیں۔ کل نام اسلام کا لیتے ہیں لیکن عملی زندگی میں دور جاہلیت موجود ہے۔ اسلام کا طریقہ علم کا طریقہ ہے، ہر وہ چیز جو اسلام کے علاوہ ہے جاہلیت پر مبنی ہے، اللہ اس کو جاہلیت قرار دیتا ہے، خواہ وہ پچھلی ہو خواہ وہ جدید ہو۔ ایک تو نا قدیم جاہلیت اور ایک ہے جدید جاہلیت۔ بظاہر پڑھے لکھے ہیں لیکن اس کے باوجود جاہل ہیں، جن کو آج کی اصطلاح میں پڑھے لکھے جاہل کہا جاتا ہے۔ پڑھ لکھ کر ایسے کام کرنا جو جاہلانہ انداز کے ہوں۔ افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، تو کیا پھر جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں، جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں؟ حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں، حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں، یہاں کس فیصلے کی بات ہو رہی ہے؟ کون سا فیصلہ، کیا فیصلہ؟ یہاں زندگی گزارنے کے فیصلے کی بات ہے۔ اب دیکھیے کہ ہم ہر لمحہ ایک فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، مثلا اس وقت آپ لکھ رہے ہیں، اس وقت بھی آپ ایک فیصلہ کر رہے ہیں، کیا کہ کیا لکھوں اور کیا نہ لکھوں، فیصلے کی کنڈیشن پوزیشن میں ہے نا۔ پھر اسی طرح جب آپ یہاں آتے ہیں تو آنے یا نہ آنے کا فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، گھر جاتے ہیں یونیفارم اتار کر لباس، عام لباس پہننے لگتے ہیں، پھر ایک فیصلہ کرتے ہیں کہ کیسا لباس پہنوں۔ آپ اپنی وارڈروب کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں لباس کو، کہتے ہیں آج کیا پہنوں، پھر فیصلہ کرتے ہیں، پھر لباس کے سٹائل میں بھی فیصلہ کرتے ہیں کہ کیسا لباس پہنو، صرف رنگ نہیں، ڈیزائن، اس کا انداز کہ مجھ پر کیا سوٹ کرے گا، یا لوگ کیا پسند کریں گے، یا معاشرے کی نظر میں کیا خوبصورت لگے گا. پھر آپ کھانے کی میز پر بیٹھتے ہیں، پھر فیصلہ کرتے ہیں مجھے کیا کھانا چاہیے، کیا نہیں کھانا چاہیے. پھر اسی طرح آپ اٹھتے ہیں کھانا کھا کر، پھر فیصلہ کرتے ہیں آپ مجھے آرام کرنا چاہیے یا کوئی کام کرنا چاہیے. تو آپ دیکھیں گے کہ ہر لمحہ آپ ایک فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں. انسان کی پوری زندگی فیصلوں سے کیا ہے، بھری ہوئی ہے، یا فیصلوں سے عبارت ہے جسے کہتے ہیں. انہی لمحوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے آپ نے قرآن پڑھنا شروع کیا، قرآن آپ کے فیصلوں پر اثر انداز ہونے لگا. یا نہیں، مجھے اس وقت سونا چاہیے یا نہیں، مجھے یہ کھانا کھانا چاہیے یا نہیں. کیونکہ کھاتے وقت بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ کون سی چیز کھا کر میں پڑھ سکتی ہوں، اور کون سی چیز مجھے سست کر دے گی اور مجھے نہیں کھانی چاہیے، اور کتنا کھانا چاہیے کہ اس سے زیادہ کھانا میرے کام پر اثر انداز ہوگا. تو انسان کی سوچ، انسان کی خواہشات، انسان کی پسند ناپسند، اس کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ اللہ کی مرضی معلوم کر لیتے ہیں اور اللہ کا فیصلہ کسی بھی معاملے میں آپ کو معلوم ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کے اندر ایک کشمکش شروع ہوتی ہے. وہ کشمکش کیا ہوتی ہے کہ اللہ کا فیصلہ، اللہ کی بات یا دل کی بات، اللہ کا حکم یا لوگوں کا حکم، اللہ کی مرضی یا معاشرے کی مرضی، ایک کشمکش شروع ہو جاتی اور آپ کے اندر ہر وقت ایک بے چینی شروع ہو جاتی. یہ کروں کہ نہ کروں، یہ جائز ہے کہ نہ جائز ہے، اس پہ جزا ہوگی کہ سزا ہوگی، یہ جنت کی طرف جانے والا راستہ ہے یا جہنم کی طرف. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انسان نیا نیا دین کی طرف آتا ہے تو سوالوں کی بھرمار ہو جاتی، یہ حلال ہے کہ حرام ہے، یہ کروں کہ نہ، یہ صحیح ہے کہ غلط. پھر آہستہ آہستہ دین کا مزاج سمجھ آنے لگتا ہے اور فیصلے بھی آسان ہو جاتے ہیں. انسان کے اندر جو جو ایمان مضبوط ہوتا ہے، تو انسان اللہ کے فیصلوں کے سامنے سرنڈر کرتا جاتا ہے. اللہ تیرا فیصلہ میں نے قبول کر لیا. اللہ تعالی کے فیصلے بھی دو طرح کے ہیں، ایک تو وہ فیصلے ہیں اس کے جو اس نے قرآن میں آپ کو بتا دیے کہ یہ اور یہ کرو یا یہ نہ کرو، اور ایک وہ جو اس نے آپ کی زندگی، آپ کی صحت، آپ کی قسمت جس کو آپ بولتے ہیں تقدیر، ایک وہ ہے اس کے فیصلے. اب وہ اس کے فیصلے جو ہیں ان کو بھی قبول کرنا یا ان پہ بھی راضی ہونا یا نہ ہونا، یہ آپ کی زندگی کا ایک حصہ بن جاتا ہے. آپ کی پرسنالٹی آپ کی سوچ کے ساتھ ڈیولپ ہوتی ہے. اس کشمکش میں جب آپ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ مجھے اللہ کا حکم قبول کرنا ہے، تو آپ کی زندگی اطمینان میں آ جاتی ہے. اور اگر آپ اللہ کے فیصلے کے مقابلے میں اپنا فیصلہ منوانا چاہتے ہیں، کوئی چیز اللہ نے چاہی اور اس کے مقابلے میں آپ کچھ اور چاہتے ہیں، تو پھر آپ کبھی بھی اطمینان نہیں پا سکتے، کیونکہ اللہ کا فیصلہ غالب ہو کر رہتا ہے. کچھ معاملات ایسے ہیں جس میں اللہ نے آپ کو کچھ تھوڑی آزادی دے دی کہ ٹھیک ہے میرا مانو یا دل کی مانو یا باقی انسانوں کی مانو، معاشرے کی مانو، عقل کی مانو. تو اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے کے مقابلے میں سب کے فیصلوں کو جاہلیت کا فیصلہ قرار دیتے ہیں. ہر وہ فیصلہ جو اللہ کے فیصلے سے ٹکراتا ہو، ہر وہ حکم جو اللہ کے حکم کے مقابل ہو وہ جاہلیت پر مبنی ہے. یعنی جن معاملات میں اللہ کا فیصلہ واضح الفاظ میں آ چکا ہے ان معاملات کے اندر اپنے دل کی مرضی کرنا, ان معاملات میں لوگوں کی مرضی ماننا, معاشرے کی مرضی ماننا, اسی کے بارے میں آپ سے سوال کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے فیصلے تو علم پر مبنی ہیں اور انسانوں کے فیصلے جہالت پر مبنی ہیں, کیونکہ لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. انسان کے نفس اور خواہشات کے فیصلے بھی جہالت پر مبنی ہیں, انسان کی عقل کی بھی لمٹس ہیں, وہ بھی اس سے آگے نہیں جا سکتی. لہذا ایک مسلمان کے لیے معیار کیا ہے زندگی میں فیصلے کرتے وقت, کسی بھی چیز کا فیصلہ, کہ اللہ کا حکم کیا ہے. لیکن کچھ لوگ یہ معلوم کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے اور وہ جاہلیت پسند ہوتے ہیں, اسی کو چاہتے ہیں, اسی کی تلاش میں ہوتے ہیں, اسی میں آگے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں افحکم الجاہلیت یبغون, کیا بھلا یہ لوگ جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں, اسلام کے مقابل کوئی اور طرز زندگی چاہتے ہیں؟ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں, اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, اللہ پر اعتماد کرتے ہیں, اور آپ کو یقین کا معنی پہلے سے پارے میں بتایا تھا, کیا تھی بھلا یقین کا معنی؟ ایسی کیفیت جو شک کی نفی کرے اور دل دماغ ارادے کو مسخر کر لے. تو جو لوگ اللہ پر اعتماد کرتے ہیں اور ایسا اعتماد کرتے ہیں کہ ہر شک سے پاک ہو کر ان کا دل, ان کا ارادہ, ان کی سوچ, ان کی ہر چیز اللہ کی مرضی کے تابع ہو جاتی ہے, ان کے نزدیک اللہ سے بڑھ کر کوئی اچھا نہیں. فیصلہ کرنے میں اللہ سے بڑھ کر کسی کے فیصلے اچھے نہیں, اللہ سے بڑھ کر کسی کا حکم اچھا نہیں. کسی کی مرضی اللہ کی مرضی سے بڑھ کر ہمارے فائدے میں نہیں ہو سکتی. لیکن یہ سب کچھ جانتے ہوئے, مسلمان ہوتے ہوئے, جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری کی روایت ہے, ابغض الناس الی اللہ عز وجل ثلاثہ, مبتغ فی الاسلام سنت الجاہلیہ. اللہ کے نزدیک بندوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ انسان کون ہے؟ تین لوگ ہیں. نمبر ایک, جو اسلام میں جاہلیت کے طریقے تلاش کرے, اسلام میں جاہلیت کو رواج دے, مسلمان ہوتے ہوئے جاہلیت کے طور طریقوں پر چلے. اسلام اپنا الگ کلچر رکھتا ہے, اسلام ایک لائف سٹائل ہے, جسے آپ عام سمجھنے کی زبان میں فیشن کہہ سکتے. فیشن کا لفظ برا نہیں ہے ویسے اوریجنلی, لیکن چونکہ ہم نے اس کو ہمیشہ برے معنوں میں ہی استعمال کیا, لہذا وہ بیچارہ لفظ بدنام ہو گیا. اسلام کا اپنا ایک فیشن ہے, اپنا ایک طور طریقہ ہے. اسلام انسان کو اندر سے باہر تک, سر سے پاؤں تک ایک نیا انسان بناتا ہے, ایک نئی چیز بناتا ہے.